بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بج محمد وعلى محمد. أعزائنا الكرام، خداوند عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ان متبرک اور مقدس ہستیوں کی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے کہ جنہیں اللہ نے امام قرار دیا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہی سے سند امامت لے کے آتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے قرار دیا، یعنی در حقیقت قرار دینے والی ہستی اللہ رب العزت کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہادی اور رہنما ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو بارگاہ الہی سے سند لے کر آئے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام قرار دیا. یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں تو اولی الامر قرار پاتے ہیں. کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو صاحبان امر کون ہیں؟ کہ جو امر الہی کے حامل ہوتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہدون بامرنا، ہمارے امر کی وجہ سے، ہمارے امر کے باعث ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی. اور واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے در حقیقت ان کی طرف وحی کی ہے کہ وہ نیک کاموں کو انجام دیں. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. وایتاء الزکاۃ، اور زکات ادا کریں. وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور جتنے بھی آئمہ ہیں جن کو ہم نے قرار دیا وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. یہ آئے مجید در حقیقت اپنی مکمل مفہوم کے ساتھ، اپنے تمام معنی کے ساتھ آئمہ کی حقیقت، حقانیت اور صداقت پہ دلالت کر رہی ہے. اس بنا پہ تمام آئمہ علیہ السلام کی زندگی جو انہوں نے اس دنیا میں گزاری بحیثیت امام، وہ ہمارے لیے حجت ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بحث میں کھولنا چاہتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہ بھی پہنچنا ہے. اور بہت سارے مطالب اپنے ذہن میں سمیٹ کے لایا تھا, اور آج چاہتا تھا کہ تاریخ شہادت امام رضا علیہ السلام ہے, امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کی شرح بیان کروں. ایک بہت ہی مفصل حدیث ہے جو ابن حرانی نے تحفہ العقول نامی کتاب میں درج کی ہے, نقل کی ہے امام کے بارے میں. در حقیقت امام رضا علیہ السلام کے وہ ارشادات ہیں جو آپ نے حقیقت امامت کو بیان فرمایا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بحث میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ موقع ملا اور حیات رہی تو 21 سفر سے جو خمسہ یہاں پر اسی اذا خانے میں ہوگا اس میں قدر اس کا جواب دیا جائے گا, کیونکہ اس میں بظاہر ہمارا موضوع امام حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے, لیکن تمہیدی گفتگو میں انشاءاللہ اس سوال کا مفصل جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ سوال کئی جگہ پر میں نے اس کو اٹھایا, اس کا جواب دیا ہے. وہ بحث یہ ہے کہ کیا ائمہ کی زندگی حجت ہے ہمارے لیے؟ یقیناً حجت ہے. آپ کہیں گے جی ہاں بالکل, ائمہ کی زندگی حجت ہے. حجت کیا؟ یعنی آپ کے پاس دلیل آ گئی, سند آ گئی, اعتبار آ گیا, آپ کے وزن میں عمل آ گیا کہ خداوندہ روز قیامت اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے یہ فعل انجام دیا تھا, آپ کہیں گے جی ہاں خداوندہ ہم نے یہ فعل انجام دیا تھا. دلیل امام رضا کی سیرت سے یا کسی بھی امام کی سیرت سے, بہت اچھا. لیکن ہمیں ائمہ کی زندگی میں مختلف اسلوب نظر آتے ہیں, روشیں نظر آتی ہیں, مختلف طریقے کار نظر آتے ہیں, ایک طریقہ نہیں ہے. ہر امام کی زندگی مختلف روشیں ہیں, تو آپ کون سے امام کی کون سی روش کو حجت قرار دیں گے؟ سوال ہے یہ. اگر آپ کہتے ہیں امام کی زندگی حجت تو ان کا ہر فعل حجت, بہت اچھی بات ہے, لیکن کون سا فعل حجت؟ آیا امیر المومنین کی وہ سیرت آپ کے لیے حجت ہے کہ جب وہ دعوت ذوالعشیرہ سے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تلوار اٹھا کر سینہ سپر ہو کر اسلام کو فتح مند قرار دے رہے ہیں, یا وہ سیرت یا زندگی کا وہ حصہ کہ جب 25 سال سکوت اختیار کیا, حالانکہ وہ سکوت نہیں تھا, وہ سکوت کی نہیں اور معنی میں سکوت تھا, وإلا اس میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی زندگی فعالیت سے بھرپور تھی. یا تیسرا حصہ مولا کائنات کی زندگی میں کہ جناب آپ نے 4 بڑی جنگیں لڑی ہیں, 3 بڑے گروہوں کے خلاف قیام کیا ہے, تو خود امیر المومنین کی زندگی میں 3 قسم کی روشیں پائی جا رہی ہیں, تو آپ کون سی روش کو حجت قرار دیں گے فی زمان اپنے لیے اگر آپ سے پوچھا جائے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے, بہت بنیادی سوال ہے کہ آپ کون سی روش کو حجت قرار دیں گے. امام حسین علیہ السلام کی وہ زندگی جو مدینے میں گزری وہ زندگی آپ کے لیے حجت ہے, یا امیر شام کی موت سے لے کر یزید کے برسر اقتدار, امیر شام کی موت سے قبل 2 سال اور یزید کے تخت نشین ہونے تک وہ زندگی آپ کے لیے حجت ہے, یا پھر 28 رجب سے اور 10 محرم تک کی زندگی آپ کے لیے حجت ہے؟ یہ سوال ہے. کون سی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب میرا وظیفہ اس وقت ہے کہ میں خاموش رہوں؟ آپ سے پوچھا جائے کہ دلیل, آپ کہیں جناب امام علی بھی خاموش رہے. ایک شخص کہے گا کہ نہیں میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں ظلم کے خلاف سیسہ پلاوی دیوار بن جاؤں, سراپا احتجاج میں. دلیل کیا ہے؟ امام حسین کی سیرت. ایک شخص اور کھڑا ہوگا, کیونکہ ہمارا دین ہمارے مزاج کے تابع ہوتا ہے, آپ کوئی تھوڑا سا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا بزدل قسم کا انسان ہوگا اور خوف زیادہ لاحق ہوگا کہ میں امام سیرت کی زندگی اپنانا چاہتا ہوں, امام نے 35 سال گریہ کیا تھا, میں بھی مجلس میں بیٹھ کے پھر 35 سال گریہ کروں گا, یا امام دعائیں پڑھتے تھے میں بھی دعائیں پڑھوں گا, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کروں گا. اب یہ مختلف سیرتیں ہیں, روش ہیں. کون سی سیرت, کون سا اسلوب, کون سا میتھڈ آف لائف آپ کے لیے حجت, یہ سوال ہے. اب اس کا جواب یہ ہے, صرف مختصر یہاں عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ تفصیلی جو اس کا جواب ہے وہ انشاءاللہ خمسے کی تمہیدی گفتگو میں عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہر امام کی سیرت حجت یعنی روز قیامت آپ کے لیے دلیل موجود ہے، لیکن امام کی وہ سیرت، امام کی زندگی کا وہ پہلو، امام کی زندگی کی وہ روش، امام کی حیات کا وہ طریقہ کار حجت ہے جو زمانوں کے تقاضوں کے مطابق آپ پر واجب ہو۔ اگر زمانوں کے تقاضوں کے مطابق آپ پر واجب ہے کہ آپ دعائیں پڑھیں تو آپ دعائیں پڑھیں، اگر واجب ہے کہ آپ صرف گریہ کریں گریہ کیجئے، یعنی دلیل ہو، دلیل شرعی ہو آپ کے پاس۔ دلیل شرعی کیا ہوتی ہے؟ بہرحال تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کو عرض کروں گا۔ تو وہ روش امام کی، وہ سیرت کا پہلو امام کا حجت کہ جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق آپ پر واجب ہو جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس بنا پر ائمہ کی زندگی کے مختلف پہلو، جس کو حضرت آیت اللہ علیہ وسلم خامنہ ہی نے فرمایا کہ ہمارے پاس 260 سالہ انسان کامل کی زندگی موجود ہے۔ 260 سال انسان کامل کی زندگی، یعنی در حقیقت 11 ہجری سے لے کر اور امام زمانہ کی غیبت صغرہ تک، جب ائمہ بظاہر لوگوں کے درمیان موجود تھے، وہ 265-260 سالہ زندگی ایک انسان کامل کی مجموعی زندگی ہے۔ تمام ائمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، یعنی ایک انسان کامل کو زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جن راہوں کی، جن روشوں کی، جن اسلوبوں کی، جن میتھڈز کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر حقیقت ان انسان کامل کی زندگی موجود ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ اس بنا پر اہل بیت نے در حقیقت مختلف طریقے سے، مختلف حوالوں سے اس نظام ہدایت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہدایت کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں نیک کاموں کی ہدایت کی ہے، ہم نے وحی کی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وہ لوگوں کے در حقیقت مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بناتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، خواہ وہ امام کے دائرے میں ہوں، خواہ وہ ہدایت کر رہے ہوں، خواہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں، خواہ وہ امت اسلامیہ کے در حقیقت مالی مسائل کے لیے کوشش کر رہے ہوں، یہ سب کے سب ہماری عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کی ہر زندگی کا ہر پہلو در حقیقت ہماری عبادت کا مذاق قرار پاتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ پہ میں چاہتا ہوں کہ آج امام رضی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو امام کے بارے میں ہے اور قدر مفصل حدیث ہے، میں اس کی کچھ سطور یہاں لکھ کے لایا ہوں تحریر کر کے، تاکہ اس کو آپ کے سامنے پڑھا جاؤ، پتا چلے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ وہ امام رضا جو امام رؤوف ہے، جسے عالم آل محمد کا لقب دیا گیا۔ کیوں؟ وہ تو تمام ائمہ عالم ہیں، عالم بالدین ہیں، عالم بالدنیا ہیں، اس لیے کہ ان کا دادا علی سلونی کے ممبر بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں۔ یہ سب کے سب عالم آل محمد ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ حدیث میں امام رضا علیہ السلام، میں صرف حدیث کا ترجمہ بھی پیش کر رہا ہوں، یہ پوری حدیث نہیں ہے، حدیث کے کچھ اقتباسات ہیں اور ان میں سے کچھ جملوں کی تشریح کرنا چاہوں گا امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق۔ فرماتے ہیں، سے ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کہ بے شک امام دین کی لگام ہے، اہل اسلام کے لیے نظام ہے، دین دنیا کی اصلاح اور مومنین کی عزت کا نام ہے، امام اسلام کی اساس، وہ اسلام جو آگے بڑھنے والا اور پھیلنے والا ہے، اور امام اسلام کی اساس بھی ہے اور اس کی فرع بھی ہے، فرع یعنی اس کی برانچ بھی ہے، یعنی در حقیقت اسلام کے جو فوائد ہیں وہ امامت کے ذریعے سے پھیلیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں بل امام تمام الصلات، امام ہے کہ جس کی وجہ سے نمازیں قبول ہوتی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، صیام کے ارکان پورے ہوتے ہیں، حج کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، جہاد اپنی روح پاتا ہے، توفیر الفی اور جو مال غنیمت بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، امام کے ہاتھ سے ہو تو عدل و انصاف کی بنیادوں پر ہوتا ہے، اور صدقات دیے جاتے ہیں، وامضاء الحدود والاحکام، خدا کے حدود تعزیرات اور احکام در حقیقت اجرا پاتے ہیں، ومن الثغور والاطراف، اور جو کچھ دشمنوں کی سازشیں ہیں، جو کچھ حملہ آور سازشیں پنپ رہی ہوتی ہیں، امام در حقیقت ان کے خلاف در حقیقت ایک حکمت عملی اختیار کرتا ہے. الامام يحلل حلال اللہ، امام وہ ہے جو حلال خدا کو حلال سمجھتا ہے، وہ يحرم حرامه، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے امور کو حرام قرار دیتا ہے، وہ یقیم حدود اللہ، اللہ کی حدود کو معین کرتا ہے، قائم کرتا ہے، ویغب عن دین اللہ، اور دین الہی کا دفاع کرتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ویدعو الی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے حکمت و دانائی کی باتوں سے اور عقل مندی کی باتوں سے اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، حجت البالغہ، اور حجت بالغہ کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں الامام کا شمس طالعہ، امام اس سورج کی مانند ہے جو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، المجلل بنورہا، کہ جس کا نور، جس کی ہدایت، جس کی عزت، جس کی شرافت، کہ جس کی تنویر پورے عالم کو منور کرتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ہوا بالافق حیث لا تناله الابصار والأيدي، اور وہ اتنا اونچا افق رکھتا ہے، اتنا وسیع ہوتا ہے، اتنا عظیم ہوتا ہے، نہ عام انسانوں کی آنکھیں اس کی در حقیقت اس تک پہنچ سکتی ہیں، نہ انسانوں کے ہاتھ اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. حیث لا تناله، اس کا افق اتنا اعلیٰ ہے، حیث لا تناله الابصار والأيدي، لوگوں کی بصارت اور لوگوں کے ہاتھ امام کی سرحدوں کو چھو نہیں سکتے. اس کے بعد فرماتا ہے الامام الصحاب الماتر، امام در حقیقت وہ بادل ہے جو مسلسل بارش برساتا رہتا ہے، والغیث الحاتل، وہ بارش ہے جو مسلسل زمین کے تمام حصوں پر ہو کر انہیں حیات و زندگی عطا کرتی ہے، والسماء الظلیلہ، وہ آسمان ہے جو مسلسل سایہ فگند رہتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ آسمان کب سایہ فگند رہتا ہے، فی غیابات الدجا، رات کی تاریکیوں میں جب انسانیت بھٹک رہی ہوتی ہے تو امام ہوتا ہے جو اپنے نور ہدایت سے انہیں راہ راست پر لے کے آتا ہے. والدلیل علی الہدا، یہ ہدایت پر دلیل اور رہنما ہے، اور والمنجی من الردا، اور ہلاکتوں سے اور پستیوں سے عظمتوں اور رفعتوں کی جانب لے جانے والا ہے. اور آخری جملہ الامام مطہر من الذنوب، امام تمہیں تمہارے گناہوں سے نکال کر اللہ کی عصمت کے دریا میں غوطہ ور کر دیتا ہے. والمبرئ من العیوب، اور تمہارے عیوب کو دھو کر تمہیں انسان کامل کی سرحدوں تک لے جاتا ہے. درود جو محمد و آل محمد. یہ ہے امامت کا وہ چہرہ، امام کا وہ چہرہ جس کو امام رضا در حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ امام ہے جس کی سرحدیں، جس کا افق، جس کے کام، جس کی منزلیں تمہاری پہنچ سے بہت بالا تر ہیں. اب ایک ایک جملے کو اگر میں لے کے چلوں تو در حقیقت طویل وقت چاہیے، لیکن چند جملوں کی زحمت دوں گا آپ کو تاکہ امام کی اس نورانی حدیث سے، امام ائمہ کی احادیث موجود ہیں جن میں امام ائمہ ارشاد فرماتے ہیں لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو، ظرافتوں کو جان لیں تو وہ ہمارے اتباع کے لیے تیار ہو جائیں. اگر ہم آئمہ کے کلام کو پیش کریں تو ان کے کلام میں وہ ہدایت موجود ہے کہ جو در حقیقت لوگوں کو عظمتوں کی طرف لے جائے. اس لیے کہ انسان عظمتوں کا عاشق ہوتا ہے، جمال کا عاشق ہوتا ہے. جمال کا ہمارے یہاں ترجمہ خوبصورتی کیا جاتا ہے. خوبصورتی کا معیار گورے رنگ میں یا سانولے رنگ میں یا کالے رنگ میں نہیں ہے، یہ نسبی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تمام چیز کھولوں. کوئی گورے رنگ کو خوبصورتی سمجھتا ہے، کوئی مان و منال کی کثرت کو عزت اور شہرت کو اپنے لیے عزت اور بڑائی کا معیار قرار دیتا ہے. یہ نسبی چیزیں ہوتی ہیں. انسان خوبصورتیوں کا عاشق ہے، انسان جمال کا عاشق ہے، انسان کمال کا عاشق ہے. اور یہ تمام جمال و کمال آئمہ کی در حقیقت ان احادیث میں، کلمات میں، بیانات میں، خطبات میں نظر آئے گا کہ جیسے جیسے انسانیت آئمہ کے کلام کی خوبصورتی کو سمجھتی رہے گی، ان کی اتباع کے لیے تیار ہوتی رہے گی. درود بھیجے محمد و آلہ.
بارے دیگر نعرے صلوات.
پہلا جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا، ان الامام زمام الدین، دین کی زمام ہے، دین کی لگام ہے. یعنی عرف عام میں کہوں کہ گاڑی کو چلانے کے لیے ہینڈل کی ضرورت ہوتی ہے، دین کو چلانے کے لیے امام کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح قانون کافی نہیں ہوتا بلکہ قانون کے تشریح کرنے والے، قانون کے رکھوالے برحقیقت اس قانون کو عملی جامہ پہناتے ہیں. کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں، بہت سادی سی مثال ہے. ابھی ہم آ رہے تھے، جو تاخیر ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ سگنل موجود تھا لیکن اس میں لائٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سگنل بند. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے آگے بڑھوں، وہ کہتا تھا میں پہلے آگے بڑھوں، دائنی طرف والے کہتے تھے ہمارا حق ہے، بائیں طرف کہتے تھے کہ ہمیں پہلے گزرنا ہے. اور مجبوراً یہ ہوا کہ چاروں طرف سے گاڑیاں آپس میں پھنس گئیں، الجھ گئیں، جس کی وجہ سے ہر ایک کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا. یہ قانون ہے. اب وہ قانون چونکہ کام نہیں کر رہا تھا، یہاں پر اگر کوئی رکھوالا ہوتا، کوئی ٹریفک پولیس ہوتا تو بتاتا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کا حق ضرور ہے، آپ پہلے آ رہے تھے، آپ دائیں جانب سے آ رہے ہیں، آپ کا حق ہے، بائیں جانے والے بعد میں آئیں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ در حقیقت پہلے ان کو گزرنے دیا جائے، بعد میں آپ گزر جائیے. یعنی در حقیقت قانون کافی نہیں ہوتا، قانون کفایت نہیں کرتا، رکھوالے ضروری ہوتے ہیں. بس اگر قرآن قانون ہے تو اس کے رکھوالے اہل بیت ہیں. تو اسی لیے امام رضا فرما رہے ہیں کہ دیکھو دین قانون ہے، قانون کافی نہیں ہوتا، اس کے رکھوالے ضروری ہے. گاڑی بہت اچھی چیز ہے، وسیلہ ہے، وسیلہ نقلیہ ہے جو تمہیں ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچائے گا، لیکن یہ منزل در حقیقت طے کیسے ہوگی، یہ راستہ گزرے گا کیسے جب تک کہ اس کا فرمان نہ ہو، اس کا دستور نہ ہو، اس کی زمام نہ ہو. اور وہ زمام امام ہے کہ جو تمہیں اس وسیلے کے ذریعے سے منزل تک پہنچا دیتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. زمام الدین، دین کی زمام ہے، تاکہ پتا چلے کہ دین کیا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے آئمہ کی زندگی کی مختلف روشیں ہمارے سامنے ہیں، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق. ہر امام نے اپنے ما قبل امام کی تاثیر پیروی نہیں کی. امام نے کسی امام نے بظاہر جو اسلوب نظر آتا ہے امام علی کی زندگی میں، امام حسن نے اس کی مکمل تاثیر پیروی نہیں کی. جو اسلوب امام حسن کی زندگی میں نظر آتا ہے، امام نے اس کی تاثیر پیروی نہیں کی. جو روش امام حسین کی تھی، جہاد کا طریقہ جو امام حسین نے اپنایا، وہ امام سجاد نے نہیں اپنایا. توجہ ہے یا نہیں عزیزان گرامی؟ لیکن کچھ مستقل اصول، کچھ مضبوط قوانین تمام آئمہ کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں، جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ان میں سے ایک مستقل اصول مستقل رکن جو تمام آئمہ کی سیرت میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا جائے. یہ وہ مستقل اصول ہے کہ جو تمام آئمہ کی اور بھی اصول ہیں, بہرحال میں ان کو ابھی کھولنا نہیں چاہتا, وارد ہونا نہیں چاہتا. تو امام زمام الدین اس کے بعد فرماتے ہیں ونظام المسلمین, یہ مسلمانوں کے لیے نظام حیات ہے. بی بی شہزادی کونین نے فرمایا اپنے خطبے میں, جو خلیفہ کے سامنے آپ نے خطبہ دیا ہے اس میں فرمایا تھا آپ نے مسجد نبوی میں, ہماری یہ دربار کہا جاتا ہے, میں نے دربار نہیں وہ مسجد تھی, مسجد نبوی میں جو خطبہ دیا اس میں کہا کہ امت کے لیے ایک نظام ہے, وہ نظام یہ کہ ہماری امامت اور ہماری اطاعت کو قبول کیا جائے. یہاں پر بھی امام اپنی دادی زہرہ کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں امام نظام المسلمین ہے, مسلمانوں کے لیے جو کلمہ گو ہے شہادتیں جاری کرتا ہے وہ در حقیقت آئمہ کی سیرت پہ چلتا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ میں واضح سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی کلمے کا جز نہیں ہے, جیسے کہ اذان میں شامل نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں اذان میں بھی واجب کر دیں, تشہد میں واجب کر دیں شہادت ثالثہ کے تحت. یہ پہچان ضرور ہے, یعنی اگر آپ یہ کہیں, اگر آپ نہ بھی کہیں علی ولی اللہ کلمے میں تو آپ کی شناخت کافی ہے, اس لیے کہ جب آپ محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کر لیتے ہیں تو محمد رسول اللہ کو امین مان لیتے ہیں, اور جب صادق امین مان لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی حیات میں ہدایت کے سلسلے کو علی تک منتقل کر دیا تھا. جس طرح آپ نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, آل محمد پر درود بھیج, تو آل محمد میں وہ تمام ہستیاں آ جاتی ہیں, الگ سے اشہد ان علی نے ولی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جو لوگ بہرحال زبردستی چاہتے ہیں ہر کام کو زبردستی ڈالا جائے دین میں داخل کیا جائے, تو یہ اس بات کو توجہ رکھے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے اکثریت ہمارے اہل سنت بھائیوں کی ہے, اس بنا پر ہمیں ہماری مجالس, ہمارے سلام, ہمارے نوحے, ہماری عزاداری, ہماری حیات, ہمارا میل جول, ہماری معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اور ان میں کوئی فرق نظر نہ آئے. دشمن کی کوشش ہی یہی ہے کہ در حقیقت آپ کی عزاداری کو مخصوص کر دے تشیع سے, اور وہ کامیاب ہوتا جا رہا, اور یہ تمام قدغن پابندی اور یہ تمام صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بصیرت سے کام نہیں لے رہے. تو امام کہہ رہے ہیں نظام المسلمین, یہ نہیں کہا کہ نظام المؤمنین, توجہ فرمائیے گا, امام نے جو فرمایا کہ نظام المؤمنین نہیں کہا, نظام المسلمین کہا ہے تمام مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں صلاح الدنیا, یہ دنیا کی اصلاح کا پیغام امام دے گا. کس طرح دے گا؟ کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے امام. امام رضا تقریباً 52 سال کے قریب آپ مدینے میں رہے, 3 سال آپ نے ایران میں اور خراسان میں گزارے, 55 سال کی تقریباً عمر. امام پہچانتا ہے, امام جانتا ہے اپنے شیعوں کو, اور انشاءاللہ وہ واقعے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح امام اپنے شیعوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ جو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ امام غریب الغرباء ہیں, غریب ترین اماموں میں سب سے غریب, یعنی غریب بمانے غریب الوطن ہے, عالم غربت میں جس سے جانتی ہو. اگر بہجت مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ امام رضا زیادہ غریب ہیں امام حسین سے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے لیے تو شیش امامی بھی زیارت کرنے آئے گا, لیکن امام رضا کی زیارت کے لیے وہی آئے گا جو 12 ائمہ پر یقین رکھتا ہے. توجہ فرمائیے گا اس جملے پر. اس بنا پر امام رضا کی زندگی میں بہت سارے ایسے نکات ہیں کہ جو واقعاً ہماری زندگی کے لیے راہ گشا ہیں, حلال مشکلات ہیں. چونکہ معمولاً ہماری مزاج نہیں ہے ایسی مجالس پڑھنے کا سننے کا, اس وجہ سے یہ پہلو دبے رہ جاتے ہیں, یہ پہلو تشنا رہ جاتے ہیں, ان کی تفسیر نہیں ہو پاتی, ان کی توجہ نہیں ہو پاتی, ان کی تنویر نہیں ہو پاتی. اسی وجہ سے ہم آئمہ کی زندگی کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. درود بھیج محمد و آل محمد. امام فرما رہا ہے صلاح الدنیا, امام دنیا کا اصلاحی نظام ہے. امام حسین نے کیا فرمایا تھا, دنیا کی بہتری چاہتے ہو تو امام کے پاس آنا ہوگا. امام حسین نے کیا فرمایا تھا, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, گناہ بخشوانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. کہ جناب مولوی جو ہے وہ لفافے کے چکر میں رہے, عوام نظر نیاز کے لیے بیٹھے رہے, انجمن رش کے لیے رہے, اور جناب شاعر جو ہے وہ واہ واہ سبحان اللہ اور داد لینے کے لیے. آج ہم نے کربلا کے مفہوم کو, مفہوم اصلاح کو, مفہوم عزاداری کو کھو دیا. نوحے جھنکاروں میں کھو گئے, دھنوں میں کھو گئے. شاعروں کا کلام وزن اور اعتبار اور مفہوم اور مقاصد سے عاری ہو کر چار چار لفظوں کے بند اور قافی میں محدود ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ نوحے لکھے جائیں گے, زیادہ سے زیادہ دنیا آباد ہوگی. معذرت کے ساتھ خطیب و ذاکر مولوی و ملا جو ہے وہ اپنے جیب کے لیے ایسی چٹپٹی اور ایسی لشکارے والی مجلس پڑھے گا کہ آپ بھی خوش ہوں گے, وہ بھی خوش ہوگا. جناب آپ کو ٹوپی پہنا کے چلا گیا وہ, کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی بات تو وہ کرے گا جو خود عمل کرتا ہو, ایسا بات ہی ایسے ہی نہیں کرے گا کہ عمل آئے. اگر عمل کی بات ہوگی تو آپ پوچھیں گے مولانا آپ کہاں, آپ بھی تو عمل کر کے دکھائیے. تو اس نے کہا جناب آئینہ ایسا دکھاؤ کہ بس یہ دیکھ کے اپنا سراپا خوش ہو جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میک اپ کر, جب میک اپ کر لیتے ہیں تو اپنا سراپا دے کے بہت خوش ہوتے ہیں, ہم بہت حسین و خوبصورت لگ رہے ہیں, لیکن ہوتے نہیں ہیں. تو یہ مولوی ملا ذاکر خطیب شاعر یہ سب آپ کو میک اپ کرا رہے ہیں اور آپ کو سراپا دکھا رہے ہیں کہ آپ خوش ہوتے رہیں, اور وہ یہ جا اور وہ جا ہو جاتے ہیں. تو مفہوم عزاداری کھو دیا. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں. تو اگر امام حسین اصلاح امت کے لیے نکل رہے ہیں تو پھر امام کی عزاداری بھی اصلاح کا کام کرے. اخلاق کی اصلاح, تعلیم کی اصلاح, اقتصاد کی اصلاح, سیاست کی اصلاح, تمام شعبہائے زندگی کی اصلاح امام کے ذریعے سے. امام کے نظام المسلمین وصلاح الدنیا, بہتری چاہتے ہو, ہدایت چاہتے ہو, ارتقاء چاہتے ہو, سربلندی چاہتے ہو, حیات چاہتے ہو, جو کچھ بھی چاہتے ہو تمہیں امام کے در پہ آنا ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد کہا امام نے وعز المؤمنین, اور مؤمنین کے لیے عزت ہے. ایک مؤمن کی اصطلاح وہ ہے جو ہماری معروف ہے کہ جناب فلاں مومن ہے. جی ہاں مومن ہے, لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہمارے مومنین کا جو حال ہے وہ بعض اوقات معذرت کے ساتھ جو یزید کا امیر المومنین کہتے ہیں اس سے مطابقت رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے, کیونکہ جب اصلاح سے, تقوی سے, پرہیزگاری سے, آئمہ کی زندگی سے دور ہو جائیں تو پھر بعض اوقات ہم تبرہ تو کرتے ہیں, براءت کا اظہار تو کرتے ہیں, بیداری کا اعلان تو کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہم انہی افعال و اعمال کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ تبرہ حق ادا نہیں ہوتا, وہ لعنت در حقیقت مقصد تک نہیں پہنچتی. کیونکہ لعنت کا تعلق, تبرے کا تعلق صفات سے, جسموں سے نہیں ہے. تو اگر وہی صفات مجھ میں خدا نخواستہ یہ کسی اور مومن میں ہوگی تو تبرہ اور لعنت گھوم کر وہی آئے گی. درود بھیجے محمد والے محمد. بس عزیزان میں نے مختصر کر دی, اور طبیعت بھی ناساز ہے اور میں اس سے زیادہ شاید کلام نہ کر سکوں. وعز المؤمنین, مؤمنین کے لیے عزت ہے, امام صاحب عزت ہے, خود بھی عزیز ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی عزت اور حیات کا درس دیتا ہے. آج اگر ہمیں عزت کی زندگی چاہیے تو پھر امام کے دروازے پہ آنا ہوگا, عزت کی موت چاہیے تو امام سے درس حیات و درس موت لینا ہوگا. اگر عزت واقعی, یعنی وہ عزت جس کو آئمہ عزت سمجھتے ہیں, ایک عزت کا وہ مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے, وہ مفہوم جو آئمہ نے عزت کا دیا ہے وہ کچھ اور ہے. آئمہ کی نگاہ میں عزت سربلندی. دو شخص امام کے پاس آئے, غریب ہو گئے تھے, پیسہ ختم ہو گیا تھا, فاقہ اور غربت. کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ ہم ثروت مند ہو جائیں, امیر ہو جائیں, صاحب دولت ہو جائیں, صاحب رفع اور آسائش ہو جائیں. کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے دولت آ جائے گی تو ہم مثال کے طور پر امیر ہو جائیں گے, ثروت مند ہو جائیں گے, غنی ہو جائیں گے. تو امام نے کہا غنا کا تعلق, ایک غنا وہ موسیقی والا غنا ہوتا ہے, غنا کا تعلق در حقیقت کف نفس سے ہوتا ہے. کف نفس یعنی اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلایا جائے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, کہنے لگا کہ رسول اللہ میں پریشان ہوں, فاقے ہیں گھر میں. رسول اللہ نے فرمایا من سألنا اعطانا, من سألنا اعطانا, جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے, لیکن جو ہم سے سوال نہیں کرے گا خدا اسے غنی کر دے گا. دو تین دن تک یہ واقعہ پیش آیا. اب یہ آتا رسول اللہ یہ حدیث فرماتے, یہ چلا جاتا گھر, گیا پڑوس سے اس نے کلہاڑی لی اور کڑاہی اٹھا کے جنگل میں گیا, وہاں سے درخت کاٹ کے لایا, لکڑیاں بیچی, رقم جمع کی, کچھ دن یہی کام کیا, اپنا کلہاڑا خریدا اور یہ بسم اللہ کہہ کہ اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا. یہ ہے غنا, غنی ہونا, یہ ہے غنا. ایک غنا موسیقی کا ہے, بہرحال وہ الگ چیز ہے. انہوں نے کہا کہ مولا ہم فقیر ہو گئے ہیں. تو امام نے کہا غنا کا تعلق ثروت سے نہیں ہے, دنیا میں بہت سارے صاحبان ثروت ضرور تھے لیکن آرام کی زندگی نہیں گزاری انہوں نے. ثروت دولت اسباب و وسائل کی فراوانی کا سبب تو ہو سکتی ہے لیکن روحانی سکون کا سبب نہیں ہو سکتی. اب امام نے کہا جو اللہ پر حسن ظن رکھے گا اللہ اس بندے کے حسن ظن کے مطابق اس سے ویسے ہی عمل کرے گا. یعنی امام نے ایک اور روش دکھائی. اور یہ جو امام کو رؤوف الرحیم کہا جاتا ہے, رؤوف امام, مہربان ترین امام, اس کی وجہ کیا ہے؟ ائمہ اپنے چاہنے والوں سے جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. خود امام رضا نے کہا کہ جو شخص عالم غربت میں میری زیارت کرے گا میں تین جگہ اس کے پاس آؤں گا. جب تمہارا نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا سیدھے الٹے ہاتھ میں, جب تم پل صراط سے گزرو گے اور جب تمہارے اعمال کو تولا جائے گا, میں امام رضا تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. لیکن اس مدد کے لیے کچھ تو تیار کریں, کوئی تو عمل ہو, کوئی تو ایسی چیز ہو کہ جو امام کو ہماری مدد کے لیے لا سکے پولیس فرات پر, کہ جب ہمارا نام اعمال خدا نہ خواستہ بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہو جو برے لوگوں کی صفت ہے تو پھر امام رضا میں تشریف لائیں. جب پولیس فرات سے گزرے تو امام رضا ہماری مدد کے لیے آ سکے, کچھ تو ہمارے پاس ہو. اس لیے کہ جو امام کی سیرت پہ چلے گا امام اسے تنہا نہیں چھوڑے گا. اب امام رضا مدینے میں آ گئے, مدینے سے باہر آ گئے اور آپ کارواں کے ساتھ جا رہے ہیں مختلف جگہ سے جہاں جہاں سے آپ گزرتے اور آپ لوگوں سے پیار و محبت سے پیش آتے. یہاں تک کہ جب ایران میں داخل ہو گئے ایک محلے سے امام کا کارواں گزر رہا تھا. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. اچانک ایک گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی, گویا کسی کا انتقال ہو گیا. تھوڑی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے امام کے سامنے سے گزرا, امام اپنے مرکب سے نیچے اتر آئے, اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اس جنازے کے نیچے, میت کے نیچے رکھے, اس کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا, اس کے بعد ابشرک یا فلان ابن فلان, اے فلاں ابن فلاں میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ جس کے بعد نہ تجھے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن و ملال تیرا سامنا کرے گا. عجیب, لوگ پریشان, امام رضا آپ ایران میں پہلی دفعہ آئے ہیں, اس محلے سے پہلی دفعہ گزر رہے ہیں, آپ اس کے نام کو کیسے جانتے ہیں, آپ اس کے والد کے نام کو کیسے جانتے ہیں؟ امام نے کہا ہم آئمہ ہیں, ہم علم غیب رکھتے ہیں, یہ ہمارا شیعہ ہے, یہ ہمارا محب ہے, یہ مر گیا ہے لیکن میں نے اسے جنت کی بشارت دی ہے, جو میری راہ پہ چلے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. یہ امام کی سیرت, کم سے کم اپنی عملی زندگی میں آج یہ وعدہ کرے فرشادہ پر, فرشادہ پہ وعدہ کرے کہ ایک عمل جو امام کو پسند ہے وہ ہم اپنی روش قرار دے زندگی میں. اگر امام اول وقت نماز پڑھتے تھے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اول وقت نماز پڑھیں, اگر امام غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے ہم بھی غریبوں کی مدد کیا کریں. ایک شخص آیا مدینے میں, امام ہے, حج کر کے آیا, اور حج کرنے کے بعد اس نے کہا مولا میرا آزو کا ختم ہو گیا, میرا مال ختم ہو گیا, میں واپس جانا چاہتا ہوں, کوئی فقیر و گدا نہیں ہوں, صاحب سرت و صاحب عزت آدمی ہوں, قرض لینا چاہتا ہوں, گھر پہنچ کر منزل پہنچ کر آپ کو قرض لوٹا دوں گا. پہلے زمانہ آج کے زمانے کی جا لیتے ہیں, ہر چیز کیلکولیٹڈ ہو, جناب ٹکٹ اتنا, وسائل اتنے, جیب خرچی اتنی, اور آپ چلے جاتے ہیں, اور اگر پھر بھی کوئی مشکل آ جائے تو آپ قرض منگوا سکتے ہیں, لیکن اس زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا. مال ختم ہو گیا, امام کے پاس آیا, امام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے, اس کے بعد کہا فلاں شخص جو فلاں علاقے سے آیا اس کو بھیج دو. جب امام کے دروازے پہ پہنچا تو امام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھ دی. امام نے اپنا چہرہ باہر نہیں نکالا, امام نے اس سائل کا چہرہ نہیں دیکھا. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خجالت محسوس کرے, اسے شرم محسوس ہو. امام نے کہا تجھے قرض بھی نہیں دے رہا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے کہ امام کا قرض تجھے ادا کرنا ہے, جا میں تجھے معاف کیا, تجھ پہ کوئی تکلیف نہیں, تجھ پہ کوئی حجت نہیں, تجھ پہ کوئی واجب نہیں. یہ کہہ کر امام نے در حقیقت, تو ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل انجام دیں جس کو امام در حقیقت انجام دیتے تھے. کوئی ایک عمل ایسا ہو کہ جس کو ہم کہہ سکے روز قیامت امام رضا سے, امام رضا ہم نے آپ کی روز شہادت آپ سے یہ وعدہ کیا تھا, آپ اپنے وعدے کو پورا کریں. دعا کریں اس پرچادہ پہ بیٹھ کر, خدا ہمیں سیرت امام رضا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جب پولیس سراغ سے گزر رہے ہو تو امام کے نورانی ہاتھوں سے حیات اور نجات پاس. درود بھیج محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, امام بہت رؤوف ہے, یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء, اپنی فقیر و ضعیف اور شیعوں کی مدد کرنے والے امام رضا. دعا زیارت میں ہی پڑھتے نا, یا شمس الشموس یا انیس النفوس, اے سورج کے سردار, اے سورج کو روشنی دینے والے, انیس النفوس اے لوگوں کے ہمدم مونس و غمخوار. کیسا مونس, کیسا غمخوار, جو اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. امام وقت, امام دین و دنیا اور آخرت, اور پھر سادگی کا یہ عالم. بس عزیزان گرامی, امام رضا کی زندگی بہت مظلوم زندگی ہے. آج بھی امام رضا اپنے ہی شیعوں اور محبوں اور چاہنے والوں کے درمیان مظلوم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی زندگی سے جانتے نہیں, آشنا نہیں. یہ ظلم ہے امام پر کہ امام کا چاہنے والا, امام کا محب, امام کا عزدار امام کی سیرت سے نہ آشنا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محبت کا دعویٰ کرے کسی انسان سے اور اس کی رضا اور خوشنودی سے نا واقف ہو؟ وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں میں اس کی رضا ہے، کن چیزوں میں اس کی ناراضگی ہے، اس سے نا واقف ہو؟ یہ ظلم عظیم ہے امام پر. بس عزادار ہو، تابوت اٹھے گا امام رضا کا، اس کی زیارت کریں گے آپ. امام رضا کو اسلحے کی طاقت کی وجہ سے ولی عہدی کو قبول کرنا پڑا، اور یہی وجہ ہے امام نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں ولی عہدی قبول کروں گا، لیکن میں نہ کسی کو عزل کروں گا نہ کسی کو نصب کروں گا، تاکہ تیری جو منصوبہ بندی ہے مامون بطور حقیقت پوری نہ ہو. کہا کہ میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں، امام بناتا ہوں. امام نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے خلافت دی ہے وہی لکا اور یہ تیرے لیے ہے، تو تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے تیرے لیے مخصوص کی کسی اور کو دے سکے، اور اگر اللہ نے تجھے نہیں دی ہے اور تو کسی اور کو دے رہا ہے تو جب بھی تیرے لیے جائز نہیں کہ جو چیز تیری نہیں ہے وہ کسی اور کے لیے واگزار کرے. اس طریقے سے امام نے اپنی منطق سے دفاع کیا. اس نے کہا کہ تلوار کی نوک پر، اور یہ کہہ کے اس نے امام کو مجبور کیا. امام نے کہا ٹھیک ہے، نہ کسی حکومتی امر میں دخالت دوں گا، نہ کسی کو عزل کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا. اور یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ لوگ پہچاننے لگے کہ یہ کون سی ولی عہدی ہے. بس عزیزان گرامی، امام رضا کی زندگی اس لیے بھی مظلوم ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے بہت دور تھے. ابھی آپ مرسی میں یہی سن رہے تھے، امام رضا کا جو عالم تھا یہ وہی عالم تھا جو کرب و بلا میں میرا آقا مولا حسین کا تھا، وہی صبر و رضا، وہی ذکر خدا. کیوں؟ اس لیے تمام ائمہ کی روش ایک ہے. امام رضا کو جب مامون نے بلایا اور وہ زہر آلود انگور اپنے تلامل فرمائے تو اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام نے کہا میں وہی جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے. امام سمجھ گئے. زہر نے جب اپنا اثر شروع کیا تو امام دیوار کو کبھی پکڑ کے چلتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے. اب اصل کہتے ہیں کہ امام لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حجرے میں آئے. امام نے کہا کسی کو آنے مت دینا. اور اس کے بعد امام جب اپنے بستر پر لیٹ گئے تو ایک دفعہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے اور کلیجے پہ رکھ لیا. اللہ اکبر، قربان جاؤں میری جان آپ پہ فدا ہو. اس کے بعد امام کروٹے بدلتے تھے. عزاداروں، ایک اور ہے جس کو زہر دیا تھا مدینے میں، وہ حسن ابن علی ہے، لیکن فرق ہے مدینے میں اور خراسان میں، اس لیے کہ حسن ابن علی کے پاس بھائی بھی موجود ہے، زوجہ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، بہنیں بھی موجود ہیں. حسن و حسین آمنے سامنے ہیں، حسن دیکھ رہے ہیں، بہن بھی موجود ہے، زوجہ بھی موجود ہے، لیکن ہائے خراسان کا غریب، ہائے غریب الغربا، نہ زوجہ ہے، نہ بچہ ہے، نہ کوئی چاہنے والا امام کے پاس ہے، یہ کیسی غربت ہے؟ امام نے کہا بس جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ارے محمد تقی آئے گا، مجھے غسل دے گا. اللہ اکبر. امام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام کی شہادت ہوئی. عزادارو، ایک دفعہ پردے غیب سے امام تقی تشریف لائے بابا کے غسل و کفن کے لیے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، اے امام تقی آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ارے بابا کو اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے رہے ہیں، ارے بابا کا جنازہ اٹھے گا، مگر ہائے میرا مولا امام رضا، اے
لعنة الله على القوم الظالمين بعد حسين.